الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، سترویں پارے میں سورہ حج کی آیت نمبر 16 ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَقَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور یوں ہی اتارا ہم نے اسے، آیاتن باتیں ہیں، بیناتن بہت واضح کھلی ہوئی، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ تعالی یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یرید جسے وہ چاہتا ہے. اللہ تعالی نے اس سے پہلے 15 آیات میں اپنی توحید کے اور ہونے کے دلائل بیان فرمائے، اور یہ آیت کریمہ انہی کے متعلق ہے. ترجمہ کرنے والے حضرات نے اس کا ترجمہ 3 طریقوں پر کیا ہے، اور سب سے پہلے تعلیم میں قرآن کریم کا ترجمہ سمجھ لینا چاہیے تاکہ یہ ترجمہ ذہن میں بیٹھ جائے، ذہن نشین ہو جائے، تو اس کے بعد اس کی تشریح عرض کرتے ہیں. واو جو شروع میں آ گیا ہے اس آیت کے، اس واو کا مطلب تو یہ ہوا کہ اور. ہمارے ہاں اردو میں جب بات شروع کرتے ہیں تو کئی مرتبہ اور کے لفظ کو استعمال نہیں کرتے، اور ہر فقرہ دوسرے فقرے سے مربوط ہوتا ہے، اور بعض اوقات کلام جب طویل ہو جائے تو دو فقروں کے درمیان اور کا لفظ بھی لگا دیتے ہیں، تو اس سے کلام میں نکھار اور حسن پیدا ہوتا ہے. عربوں کے ہاں یہ بات ہے بھی اور نہیں بھی، وہاں بھی کلام کو طویل کرنے کے لیے بامقصد طور پر واو کا استعمال کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اردو میں کوئی فقرہ شروع کرنے کے لیے اور کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ کلام کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا یہ کہیں گے کہ اس نے کتاب پڑھی اور پھر مضمون لکھا. اب اگر اس کلام کو اس طرح کیا جائے کہ اور اس نے کتاب پڑھی اور پھر اس نے مضمون لکھا، تو یہ جو پہلا اور کا لفظ ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اس بات کا متقاضی ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی کلام ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری زبان میں اور سے کلام شروع نہیں ہوتا، جبکہ عربوں کے ہاں یہ بات نہیں ہے، وہاں کلام اور سے شروع ہوتا ہے، اور اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ اس سے پہلے بھی کوئی بات ہو. اس لیے ان کے ہاں کلام میں یہ کوئی معیوب بات تصور نہیں کی جاتی. یہ جو واو یہاں آیا ہے، اگر ہم اسے ارتباط کے لیے استعمال کریں کہ پچھلے کلام کے ساتھ اس کو جوڑنا ہے، تو پھر یہ بات یوں کہی جائے گی کہ پل ینظر حل یوز سے بننا کئی دوں ہوں ماں یغیز، اور اسے چاہیے کہ اب دیکھے یہ تدبیر کرنے سے اس کے دل کی کڑھن، اس کے جی کا غصہ کچھ کم ہوا، کچھ گیا. وَقَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے. اور اگر اس کو مستقل کلام مان دیا جائے کہ 15ویں آیت پر بات مکمل ہو گئی اور 16ویں آیت مستقل کلام ہے اور یوں اتارا ہم نے قرآن کریم کو، تو یہ بات فصاحت اور بلاغت کے منافی نہیں ہے، عربوں میں کلام یوں بھی ہوتا ہے۔ اس واو کے بعد ایک لفظ آ گیا ہے قاف کا، کذالک، اور یہ قاف جو ہے عرب اہل لغت کے نزدیک کئی ایک معانی میں استعمال ہوتا ہے، بس یہاں یہ مطلب سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں جو قاف ہے یہ کمال کے بیان کے لیے ہے، یعنی قرآن میں اس طرح دلائل کو بیان کر دینا، اتنا مربوط اور واضح کلام، اور جو کچھ اس سورہ مبارکہ میں اس سے پہلی 15 آیات میں ہم نے بیان کر دیا ہے، اس طرح کا بیان یہ ہمارا ہی کمال ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور ٹھیک اسی طرح اس کمال شان اور شوکت کے ساتھ انزلناہو، ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ اسے نازل کیا ہے، ہوں کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ یعنی قرآن کریم کی طرف۔ اب بظاہر یہاں ضمیر کا مرجع کوئی نہیں، یہ پیچھے کدھر کی طرف جا رہی ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے فوراً بعد کے جو دو الفاظ ہیں وہ بھی، اور یہ جو انزلنا ہے یہ خود بتاتا ہے کہ نزول بالعموم قرآن کریم ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگلے دو الفاظ نے بات کو زیادہ واضح کر دیا کہ آیات بینات، کھلی ہوئی باتیں۔ تو مراد یہ ہو گئی کہ یہ ہمارا ہی کمال ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، تو نزول کا لفظ بھی دلیل بن گیا کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، اور آیات بینات تو بالکل اس نے بات واضح اور صاف کر دی کہ یہ کھلی ہوئی آیات ہیں قرآن کریم کی۔ اس لیے یہاں پر ضمیر کا مرجع تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ تو پورا مضمون یہ بن گیا کہ تعالی شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کمال کے ساتھ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، ہم نے اسے نازل کیا، آیات باتیں ہیں، نشانیاں ہیں، بینات بہت واضح کھلی ہوئی نشانیاں ہیں کہ یہ کلام اللہ ہی کا ہے، کھلی ہوئی نشانیاں ہیں کہ خدا ہی نے بھیجا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ بات کہ اللہ تعالی یَهْدِی مَن یُرِید، وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ یہ جو واو کہاں آ رہا ہے، مفسرین نے لغت کے اعتبار سے اس پر بحث کی ہے، اور یا تو یہ کہا جائے کہ یہ کلام کو مربوط کرنے کے لیے ہے کہ یوں ہم نے اتارا ہے کمال کے ساتھ اس قرآن کو جو کھلی ہوئی باتوں پر مشتمل ہے، اور یہ بات ہے کہ اللہ تعالی سوج سمجھ دیتا ہے جس کو چاہے۔ اور صاحب المعانی نے اس کا جواز لکھا ہے، اور دیگر مفسرین نے بھی، کہ وہ کہتے ہیں وَقَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ کے حکم کے تحت یہ جملہ بھی آتا ہے کہ یوں ہی کمال کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور نازل کرنے میں یہ بات ایک ہے کہ آیات بینات، قرآن کی آیتیں بہت کھلی ہوئی اور واضح ہیں، ایک ترجمہ، وَقَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور جو ہی ہم نے قرآن کریم کو کمال کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یہ بات کہی ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ تو انزلناہو کے تحت دو چیزیں آ گئیں اس کے انڈر، ایک تو آیات بینات، اور ایک یہ کہ واو کے ترجمے میں گویا کہ یہ بات شامل ہو جائے گی، اور یہ بات بھی اللہ نے نازل کی ہے، ہم نے نازل کی ہے، ہم نے اتاری ہے یہ بات بھی، کہ یہدی من یرید، جس کو وہ چاہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے اس واو کا مرجع، اور اس کو اگر مان لیا جائے کہ یہ جو پہلا واو ہے اسی کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے جو آیت کریمہ کے آغاز میں ہے کہ وَقَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. تو یہ ترجمہ بھی درست ہو جائے گا اور یہ بات بھی ہم نے نازل کی ہے اس قرآن میں کہ جس کو ہم چاہیں ہدایت دے دیتے ہیں. اور اگر اس کو مستقل الگ سے مان لیا جائے کہ ہم نے قرآن میں کھلی ہوئی باتیں نازل کی ہیں اور لوگوں دیکھو ایک ہمارا قانون ہماری بات کے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے, تو دو ترجمے گویا کہ الگ الگ ہو گئے اور دونوں ہی ٹھیک ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ, اور یہ کہ اللہ تعالی. اب دیکھیے آگے ایک اور اختلاف ترجمے کا, یہدی وہ ہدایت دیتا ہے. یہاں تک تو ترجمہ صاف ہے, بے غبار ہے, کیونکہ ہدایت اللہ تعالی ہی کے قبضے میں. من یرید, جو اس کو چاہتا ہے. من کا مطلب جو, اور من کا مطلب جس ہے. یرید وہ چاہتا ہے, وہ سے کون مراد ہے؟ ایک تو مراد یہ لی گئی کہ اللہ تعالی ہی کی طرف یہ چیزیں لوٹ رہی ہیں کہ جس وہ ہدایت دیتا ہے اللہ جس کو وہ اللہ چاہتا ہے. اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ ان اللہ, اور اللہ تعالی یہدی ہدایت دیتا ہے, میں یرید, جو کوئی انسان ہدایت کو چاہتا ہے. تو میں یرید سے مراد اگر انسان لے لیا جائے تو پھر یہ ایک نیا ترجمہ بن جائے گا, اور مفسرین نے اسے بھی درست قرار دیا ہے. اور یہ ترجمہ یوں بنے گا کہ وَأَنَّ اللَّهُ, اور یہ کہ اللہ تعالی یہدی, اللہ ہدایت دیتا ہے, من, اس شخص کو, یرید, جو شخص خود ہدایت چاہتا ہے. اور دونوں ترجمے درست ہیں, اگرچہ دونوں کی تفسیر میں تھوڑا سا فرق پڑ جائے گا کہ بندے کے قصب کو بھی اس میں عمل دخل ہو جائے گا کہ بندے کا ارادہ اپنا کیا ہے. مگر بہرحال دونوں طرف مفسرین ہیں اور دونوں طرف اکابر ہیں اور دونوں ہی آراء ان کی درست ہیں, اور الحمدللہ دونوں نے اپنے اپنے لیے دلائل لکھے ہیں, اور اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ کوئی بات غلط ہے. یہ تو تھا ترجمے کا اختلاف. اب اس کی تشریح دیکھ لیجئے. اللہ تعالی نے فرمایا وَقَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ, اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے. درمیان میں یہ ایک فقرہ تنبیہ کے طور پر کہہ دیا, لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہہ دیا. اور قذالکہ کا اشارہ اصل میں ان توحید کے دلائل کی طرف ہے جو دلائل اللہ تعالی نے اس سے پہلے 15 آیات میں بیان کیے ہیں, اور یہ بتا دیا کہ دیکھو ان دلائل پر تم غور کرو, اور ان دلائل پر جب تم لوگ فکر کرو گے تو تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالی نے ان میں کوئی بات مبہم رہنے نہیں دی. اس نے صاف بتا دیا کہ پورے کا پورا علم اسے حاصل ہے اور پوری قدرت اسے حاصل ہے. تو جب وہ تمہاری ایک ایک بات کو جانتا سمجھتا ہے اور تمہارے نفع اور نقصان کے پہ پورا اختیار رکھتا ہے, تو تم ان دو اوصاف کے ساتھ کسی اور کو متصف نہیں پاؤ گے. جب نہیں پاتے تو پھر دیکھو عبادت اور بندگی اس کا حق بنتا ہے, اور تمہیں اس حق کو پورا کرنا چاہیے اللہ کی توحید کے یہ دلائل جو اس سورہ مبارکہ کی 5ویں آیت میں بھی آ گئے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے ہیں. اشارہ اس طرف ہے کہ ان ہماری توحید کے دلائل کو دیکھو کہ ہم نے اپنی توحید کے لیے, اپنی قدرت کے لیے, اور سب سے بڑا مظہر ہماری قدرت کا قبروں سے اٹھا کر کھڑا کر دینا ہے, اس کے لیے ہم نے ساری باتیں بیان کی ہیں. وَقَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ, اور یہ کمال ہے ہمارا کہ ہم نے ان باتوں کو بہت واضح طور پر بیان کر دیا ہے. آیات بینات, کھلی ہوئی باتیں. اس سے یہ ترغیب بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھیں, اور جو دلائل اس نے ارشاد فرمائے ہیں ان دلائل پر ہم غور کریں اور اللہ کی توحید کو جو کائنات میں سب سے بڑا سرمایہ ہے اور ایمان کی اساس ہے اور جو اس امت کو اللہ نے اب تک نصیب فرما رکھی ہے اس توحید کو پھیلانے میں سرگرم عمل ہوں۔ اللہ تعالی نے بتلایا ہے کہ اللہ کی توحید وہ اصل اساس ہے، سارے کے سارے اعمال کی جان ہے، اور اگر کسی مذہب میں، کسی دین اور ملت میں خدا کی توحید باقی نہیں رہے گی تو اس کا دین تو کھوکھلا ہوگا سو ہوگا، اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ جب ایک شخص کے پاس یہ تصور ہی نہیں ہے کہ اس نے کہیں جا کر جواب دینا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کا تصور اس کے ذہن میں بہت مخدوش ہے، تو اس انسان کی اصلاح کیسے ہوگی، برائیوں کی روک تھام کیسے ہوگی، اس پر چیک کیسے لگے گا؟ اور وہ جو اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں اپنی طلب ڈال دی ہے، اگر کوئی انسان اللہ کی عبادت نہیں کرے گا تو وہ اپنی فطرت کی اس کی تسکین کیسے ہوگی؟ نتیجہ یہ کہ وہ اندھیروں میں ٹامک تویاں مارتا پھرے گا اور حق تعالی شانہو کی عبادت کی بجائے وہ پرستش، بندگی اور محبت، اس کے جذبات اور اس کے تعلقات اور اس کے دواعی اور اس کا احساس اور اس کے نتیجے میں جو اثرات اور ثمرات مرتب ہونے ہیں، ان سب سوابق اور لواحق کو وہ کسی اور کے متعلق کر دے گا، اللہ کی جگہ ولیعز باللہ وہ دولت کو بٹھا دے گا، اس کی جگہ کسی اور چیز کو لے آئے گا، محبت اور یہ چیزیں ادھر کو منتقل ہو جائیں گی اور فطرت کی تشنگی باقی رہے گی۔ اسی لیے اللہ تعالی بار بار جہاں اپنی توحید کی دعوت دیتا ہے وہ قرآن کے حوالے سے بھی دیتا ہے اور قرآن کے حوالے سے بھی کہتا ہے کہ اللہ کی اس کتاب پر غور کرو، ہم نے کمال کے ساتھ اسے نازل کیا ہے اور اس میں بالکل واضح آیات ہیں، کھلی ہوئی باتیں ہیں، ان باتوں کو سمجھنے اور سوچنے کے لیے تمہیں کسی خاص تردد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہے اپنی یاد کے لیے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ جَسَّدْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور اللہ نے قرآن کو یاد کیا ہے اپنی، آسان کیا ہے اپنی یاد کے لیے، یعنی جو شخص بھی اللہ کی معرفت، اللہ کی رسائی اور اللہ تعالی کی یاد کو حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ اس قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھے اور اس قرآن کو، اللہ تعالی کی اس کتاب کو سمجھنے کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے کہ انسان بالکل خالی ہاتھ اور خالی دل اور دماغ لے کے حق تعالی شانہ کے دروازے پر دستک دے اور اس در پر بیٹھ جائے اور جھولی پھیلا دے، ہاتھ پھیلا دے کہ اس قرآن کے سمجھنے کی بھیک اسے سائل کو عطا کی جائے۔ جو لوگ پہلے سے کچھ متعین نظریات بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اس تلاش میں نکلتے ہیں کہ قرآن سے کوئی آیت مل جائے اور حدیث سے کوئی روایت مل جائے، وہ کچھ نہ کچھ پھر انہیں مل ہی جایا کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ صحیح قرآن فہمی نہیں ہوتی۔ قرآن کا حال تو یہ ہے کہ بندہ بالکل اپنے دل اور دماغ کو فارغ کر کے یہاں پر پہنچے کہ اللہ کی اس کتاب سے جو کچھ مجھے ملے گا وہ میں نے تسلیم کرنا ہے، اور جس چیز کو خدا کی کتاب رد کر دیتی ہے میں نے اسے چھوڑ دینا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی، وہ سب کی سب اس کتاب سے مربوط تھی، یہاں تک کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری زمانے میں جو کام سر کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا انہوں نے اس کا ادعا اور اظہار فرمایا اور انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایسی مجھے نہیں ملتی جس کی اصل خدا کی کتاب سے ثابت نہ ہو، تمام کی تمام صحیح احادیث کا مرجع اور ماخذ خود خدا کی کتاب۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلیمات کو بغیر کسی ابہام کے اور بغیر کسی شک اور شبہ کے واضح طور پر بیان کیا جو تعلیم اللہ نے دی تھی اپنی کتاب میں. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی بات سکھائی تھی کہ خدا کی کتاب کو پڑھتے رہنا, اور یہ لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے تھے, جمع ہوتے تھے, اللہ ہی کی کتاب کا ذکر ہوتا تھا, اللہ ہی کی کتاب کو پڑھا جاتا تھا. ہمارے ہاں امت میں آہستہ آہستہ جن بدعات نے رواج پایا ہے, ان بدعات میں سے ایک بہت قبیح بدعت ان حلقوں میں رائج ہوئی جو حلقے دنیا بھر میں مشہور ہوئے خدا کی توحید کے لیے اور رد بدعت کے لیے, اور جن کے اکابر ساری ساری زندگی کام کرتے رہے, جن کے اسلاف رحمہ اللہ کا طرح امتیاز خدا کی کتاب توحید اور سنت تھی, اور توحید اور سنت کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی. اب ان کے اخلاف کا اسی بدعت میں یہ حال ہے کہ جہاں کوئی شیخ انہیں ملا, انہوں نے مجالس ذکر کے عنوان سے مجلس ذکر قائم ہو رہی ہے, شیخ آ رہے ہیں, باقاعدہ اس کی تشہیر ہو رہی ہے, لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے. یہ ساری بدعات کا مجموعہ کر لیتے ہیں, مگر ان کے ہاں کبھی ایک ہی چیز نہیں پائی جاتی, اور وہ خدا کی کتاب ہے. کہ کیا مجال کہ وہ اپنے مریدوں کو کبھی یہ کہیں کہ خدا کی کتاب کو سمجھو, اللہ کی کتاب کو پڑھا کرو, آپس میں بیٹھ کے خدا کی کتاب کا بھی مذاکرہ ہونا چاہیے, اس کی بھی تلاوت ہونی چاہیے. جتنا ذکر کی مجالس پر زور ہے, اس کا عشر عشید بھی قرآن کریم کے ساتھ نہیں ہے. پر افسوس کی بات یہ ہے کہ تصوف اور سلوک کے نام پر ان مجالس سے ذکر کا انعقاد اور تداعی وہ کر رہے ہیں جن کے اسلاف اللہ کی توحید اور سنت کی حمایت اور بدعت کے رد میں ایک امتیازی مقام رکھتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمع ہوتے تھے, خدا کی کتاب ایک دوسرے کو سناتے تھے, قرآن کو پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق آیا ہے کہ وہ کسی آدمی کو ایک آیت پڑھاتے اور فرماتے تھے جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے, اس دنیا میں جو کچھ تم دیکھتے ہو, یہ قرآن کی ایک آیت کی تعلیم ان سب چیزوں سے اچھی ہے. اور کرتے کرتے وہ اپنے شاگردوں کو پورا قرآن پڑھا دیتے تھے, اور جب صبح ہوتی تو لوگ ان کے گھر میں حاضر ہوتے, یہ ان سے فرماتے اچھا بھائی تم بیٹھتے جاؤ اور قرآن پڑھو, اور پھر لوگوں کے پاس سے گزرتے رہتے اور پوچھتے کہ کس سورت پہ پہنچ گئے ہو, کوئی لڑکا بتاتا ہے یہ سورت ہے یہ آیت ہے, تو فرماتے تھے اگلی آیت مجھ سے سیکھو, اور تمہارے لیے یہ قرآن کی ایک آیت کی تعلیم زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس سب سے اچھا ہے. اور کبھی فرماتے کہ کاغذ پر صرف ایک آیت لکھی ہوئی ہو, تم اسے دیکھتے رہو پڑھتے رہو, یہ تمہارے لیے اس ساری کائنات سے بہتر ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں قرآن کی تعلیم ہوتی تھی, یہاں تک کہ ایسے صحابہ رضی اللہ عنہ کے نام مل جائیں گے جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھایا, اور ایک وقت میں 1600 لڑکے ان سے قرآن کریم پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے, اور وہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ 10-10 لڑکوں پر ایک پورے حافظ قرآن کو مقرر کر دیتے تھے. اور ایک مرتبہ گنا گیا کہ ان کی مسجد میں کتنے بچے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو معلوم ہوا کہ 1600 بچے ہیں جو ایک وقت میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں اور متعدد اساتذہ کی نگرانی میں قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں اور قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں. سب جگہ یہی حال تھا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی اور اس روایت کو ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے. ایک آدمی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے دروازے پر بہت زیادہ آیا کرتا تھا، یعنی وہ کوئی نہ کوئی چیز اسے چاہیے ہی ہوتی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے دیتے رہتے تھے. اور ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے تشریف لائے اور اس آدمی سے کہا، ایک جملہ ارشاد فرمایا، اس نے کوئی ضرورت کی بات کہی تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ جاؤ اور اللہ کی کتاب سیکھ کے آنا. چلا گیا اور کئی دن تک امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے نہیں دیکھا. اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا تھوڑا سا، کہ بھئی اتنے دن ہو گئے تم نظر نہیں آئے، ملے نہیں. اس شخص نے کیا جواب دیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو؟ اس نے کہا، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ خدا کی کتاب پڑھوں، میں گیا اور میں نے اللہ کی کتاب پڑھنی شروع کر دی اور مجھے اللہ کی کتاب میں سب کچھ وہ مل گیا جس کے ملنے کے بعد عمر کے دروازے پہ آنے کی کوئی ضرورت کسی کو باقی نہیں رہتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب نے اس انسان کی اصلاح کر دی، اور اللہ کی کتاب کو سمجھنے سے وہ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کیا کچھ ملتا ہے. اور اس نے کہا، خدا کی کتاب میں مجھے وہ سب کچھ مل گیا ہے کہ جس کے بعد عمر کے دروازے پہ آنے کی ضرورت نہیں رہی رضی اللہ عنہ. یہ قرآن نے انہیں سکھایا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس قرآن کو اسی لیے سیکھتے تھے، پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں یہ بات مقرر کی اور شام میں خط لکھا کہ جتنے حافظ تمہارے پاس اس وقت ہیں انہیں میرے پاس بھیجو تاکہ میں ان کا وظیفہ بڑھا دوں. اور لکھا کہ لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے بھیج رہا ہوں اور لوگوں کو قرآن سکھاؤ. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری سلطنت میں ایسے افراد کو متعین کیا جو قرآن نہ سیکھنے پر سزا دیتے تھے، مار پڑتی تھی کہ قرآن کیوں نہیں پڑھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ ہمارے ہاں 300 حافظ ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں خط لکھا. کنز المال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ خط آیا ہے اور اس کے بعض ٹکڑے آپ سنیے کیسی عجیب باتیں انہوں نے لکھی. اور آغاز میں بسم اللہ کے بعد تحریر فرمایا کہ اللہ کے بندے، عمر کی طرف سے یہ عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم کے نام ہے، اور میرا یہ خط ان تمام لوگوں کے نام ہے جنہوں نے قرآن کریم کو مکمل طور پر یاد کر لیا ہے، اور سلام کے بعد میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن تمہارے لیے ثواب کا باعث ہے اور اس سے تمہیں شرف اور عزت ملے گی اور آخرت میں تمہارے کام آئے گا، اور قرآن کے پیچھے چلنا اور قرآن کو اپنے پیچھے نہ چلانا، وہی مطلب ہے جو اس سے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ بالکل خالی دماغ اور خالی ذہن لے کر اللہ کے کلام کے پاس جائے اور اللہ تعالی کی اس صفت کلام کے سامنے جھک جائے، پھر جو کچھ ملے وہ لے. یہ نہیں ہے کہ پہلے سے نظریے قائم کر لینا اور پھر قرآن کو ڈھونڈنا شروع کرنا، تو اس صورت میں قرآن کو وہ اپنے پیچھے چلائے گا. تو تحریر فرمایا کہ قرآن کے پیچھے چلو، اسے اپنے پیچھے نہ چلا لینا، کیونکہ قرآن جس کے پیچھے چلے گا، جو شخص قرآن کو اپنے پیچھے کر لے گا تو قرآن اس کی گردن سے پکڑے گا اور زمین پر اسے دے مارے گا اور جہنم میں پھینک دے گا. اور جو شخص قرآن کو آگے رکھے گا اور قرآن کے پیچھے چلتا رہے گا، یہ قرآن اس کی رہنمائی کرے گا، اللہ کی جنت تک لے جائے گا. اور اس بات کی پوری کوشش کرو کہ قرآن قیامت میں تمہاری شفاعت کرے اور تمہارے لیے جھگڑا نہ ہو، یعنی قرآن کریم کے ساتھ تعلق اتنا ہو کہ تمہاری جو لغزشیں، گناہ اور خطائیں ہیں وہ اللہ کی صفت کلام، اللہ سے سفارش کر دے، شفاعت کرتے ہو تم بخشے جاؤ، ایسے نہ ہو کہ تم قرآن کا غلط استعمال کرو اور قیامت میں تمہاری شکایت قرآن اللہ تعالیٰ سے کر دے، کیونکہ قرآن جس کی شکایت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا اور قرآن جس کی سفارش کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور پھر تحریر فرمایا کہ اچھی طرح سمجھو کہ قرآن ہدایت کا چشمہ ہے، یہ علم کی رونق ہے، اور اللہ تعالی رحمان و رحیم کے پاس سے آنے والی آخری کتاب ہے، آخری وحی ہے، کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ اندھوں کو بینائی دیتا ہے اور جو کان بہرے ہو جاتے ہیں انہیں سنوائی دیتا ہے، اور جو پردے دلوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں انہیں کھول دیتا ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ نے وہ بات لکھی ہے جسے وہ نہیں لکھ سکتے تھے جب تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے بات نہ سنی ہوتی، اگرچہ انہوں نے تصریح نہیں فرمائی لیکن یہ روایت خود بتاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا. تحریر فرمایا کہ آدمی جب رات کو کھڑا ہوتا ہے اور اپنے دانت اور منہ صاف کر کے مسواک کر کے وضو کرتا ہے اور تکبیر کہہ کے نماز میں قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ کو کوئی فرشتہ اس کے منہ پہ اپنا منہ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے پڑھو اور قرآن کو پڑھو، تم خود بھی پاک ہو اور تمہارے لیے قرآن کا پڑھنا بھی پاکیزگی ہے. اور اگر وہ شخص وضو کرتا ہے، رات کو تہجد میں اٹھتا ہے لیکن منہ صاف نہیں کرتا، مسواک نہیں کرتا، تو فرشتہ اس کے منہ پہ اپنا منہ نہیں رکھتا، بس فرشتہ بھی کھڑا رہتا ہے، اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے اور اس تک محدود رہتا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا. یہ ایسی روایت ہے جو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا ہوگا یا اللہ کی طرف سے انہیں بتایا گیا ہوگا، تو ہی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ روایت کی ہے، کیونکہ اس قسم کی چیزوں میں عقل، اپنی انسان کی عقل کا کوئی دخل نہیں ہوتا، یہ تو منقولات ہیں، نقل کرنے والی چیزیں اور نقل ہونے والی باتیں. پھر تحریر فرمایا غور سے سنو، نماز میں لمبی سورتوں کی قراءت کرنا یہ اپنے خزانوں کو محفوظ کرنا ہے، اور اللہ نے جن اعمال کو مقرر کیا ہے کہ ان کے ذریعے ثواب حاصل کیا جا سکے یہ ان میں سے بہترین عمل ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو. اور نماز نور ہے اور زکات تمہاری رہنمائی کرے گی، اور صبر یہ بڑا روشن اور چمکدار عمل ہے، اور روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے یعنی بچائے گا، اور قرآن یا تو تمہارے خلاف ہو جائے گا قیامت میں اور یا تمہارے حق میں آئے گا، اس لیے اس کی عزت کرتے رہنا، اس کی توہین نہ کرنا، کیونکہ جو قرآن کی عزت کرے گا اللہ اس کی عزت کرے گا، اور جو قرآن کی رسوائی کا سامان کرے گا اللہ اس کی رسوائی کا سامان کرے گا. اور جان لو اچھی طرح کہ جو یاد کرے گا، اسے حفظ کرے گا، عمل کرے گا اور اس کے احکامات کی پیروی کرے گا تو اس کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوگی. اگر اللہ چاہے گا تو اس کی دعا کو دنیا میں پوری کر دے گا، ورنہ وہ آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہو جائے گی. اور یاد رکھنا یہ بھی کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، جو لوگ ایمان والے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں. یہ طویل خط حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا، اور ساری کا خلاصہ یہ کہ اس قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھو اور اس قرآن کو اپنے لیے دلیل بناؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر اس کا اہتمام کیا کہ جتنے ملک ان کے زمانے میں فتح ہو گئے تھے قرآن کے درس جاری کیے، معلموں اور قاضیوں کی تنخواہیں مقرر کی، خانہ بدوش بدو جو کبھی کسی موسم میں کہیں اور کسی موسم میں کہیں جاتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جبرن ان کے لیے تعلیم قرآن کی ضروری قرار دی تھی، اور ایک شخص جن کا نام ابو سفیان تھا ان کو بھیجا اور فرمایا کہ قبیلوں میں گھومو پھرو اور ایک ایک شخص کا امتحان لینا اور جبرن ان لوگوں کو قرآن پڑھانا، اور جس آدمی کو قرآن کی کوئی آیت یاد نہ ہو اسے سزا بھی دینا. الاصابہ میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ چیزیں نقل کی. حضرت معاذ ابن جبل، عبادہ ابن صامت، عبی ابن کعب، حضرت ابو یوب، حضرت ابو درزہ، یہ پانچوں بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہ قرآن کی تعلیم کے ماہر تھے. انہیں بلایا اور فرمایا تم پانچوں شام چلے جاؤ اور جا کے وہاں کے مسلمانوں کو قرآن سکھاؤ. حضرت ابو یوب انصاری اور عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ دونوں نے کہا کہ حضرت بیمار ہیں اور طبیعت کمزور ہو گئی ہے، اور عذر پیش کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے عذر کو قبول فرمایا، انہیں نہیں بھیجا اور باقی تینوں لوگوں کو بھیج دیا. یہ لوگ ہنس گئے، شام گئے، تعلیم قرآن کی دی، وہاں پر قرآنی تعلیم کے مدارس کھولے، اور اسے وعدہ رضی اللہ عنہ نے قیام کیا وہیں پہ ہنس میں، اور اسے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دمشق چلے گئے، اور اسے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ بیت المقدس چلے گئے، اور یہاں جا کر انہوں نے قرآن کریم کو پھیلایا. حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت مشہور کتاب ہے طبقات القراء، حال ہی میں اس کا نیا ایڈیشن اب چھپا ہے دمشق سے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے دمشق میں جو تعلیم کا طریقہ جاری کیا وہ یہ تھا کہ صبح کی نماز کے بعد وہ جامع مسجد میں بیٹھ جاتے تھے اور قرآن کریم پڑھنے والے کثرت سے جمع ہو جاتے تھے. پھر وہ حکم دیتے تھے کہ دس دس آدمی، دس دس بچے مل کے بیٹھ جاؤ، اور ہر دس بچوں یا آدمیوں کی ٹکڑی پر وہ ایک ایسے شخص کو نگران مقرر کر دیتے جو پورے قرآن کریم کا حافظ ہو. اور یہ جو پورے حافظ ہو جاتے تھے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ انہیں خود پڑھایا کرتے تھے، ان کے گویا کہ یہ خاص شاگرد ہو جاتے تھے. ایک دن حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا شمار کرو آج کتنے طالب علم ہیں، تاکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رپورٹ بھیجی جا سکے کہ ہم کتنے لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں. تو اس دن جب شمار کیا گیا تو معلوم ہوا 1600 طالب علم اس وقت پورے مسجد میں ہر جگہ پہ موجود ہیں، اور برابر ان کی تعلیم دی جا رہی ہے، ہو رہی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کی تنخواہیں مقرر کرو، اور جب حفاظ کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور کہا آپ کی کئی جگہ پر اس خط کو تحریر فرمایا کہ میرے پاس مدینہ منورہ بھیجو تاکہ میں امتحان لوں، اور اس کے بعد جہاں میرا جی چاہے میں انہیں مقرر کروں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا جواب نقل کیا ہے کنز العمال میں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ لکھا کہ میری فوج میں اس وقت 300 حافظ موجود ہیں. اسلام اسی طرح پھیلا تھا، اور یہ لوگ خدا کی کتاب کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اللہ کی کتاب کو پڑھاتے تھے اور سمجھاتے تھے. اور یہ ویرانی اور یہ بربادی اور یہ غفلت جو اب امت پر طاری ہے، پہلے ایسے نہیں تھا. ان لوگوں کو پتا تھا کہ خدا کی کتاب، اس کے پڑھنے میں ہی دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احادیث کا کوئی مقام نہیں، کیونکہ اس وقت موضوع خدا کی کتاب ہے اس لیے بات کر رہے ہیں، ورنہ احادیث کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے. گمراہی یہ بھی ہے کہ ایک شخص قرآن کریم پر اتنا زور دے کہ وہ حدیث کی نفی کرنے لگ جائے، یہ بات بھی غلط ہے. لیکن یہ کہ خدا کی کتاب اس کے لیے دلیل اور حجت بنے اور آخرت میں کام آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں صاف صاف باتیں بتا دی تھی. اور جس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی ہے، غور سے اسے سننا چاہیے. اللہ نے یہاں پہ جو فرمایا نا وَقَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے واضح دلائل نازل کر دی ہیں، کھلی ہوئی باتیں ہیں قرآن کریم کی. سوچنا چاہیے کہ ہم میں سے جس آدمی نے قرآن نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، اور اسی طرح اس نے اپنی اولاد کو نہ سمجھایا اور نہ سکھایا ہے، اللہ آپ کے یہاں کیا جواب دے گا؟ یہ سنن ابی داؤد ہے، اور ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے کتاب السنہ میں جہاں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ قبر کا عذاب کیا ہے اور قبر میں سوالات کیا ہوں گے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل من الانصاری، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے، ان کے ہمراہ تھے ایک جنازے میں، اور انصاری صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو ہم قبر تک پہنچے تو قبر ابھی تیار نہیں تھی، تو میت کی تدفین کے لیے اس انتظار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، وجلسنا حولہ، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے، اور قبرستان میں اتنی خاموشی تھی اور ہم لوگ اتنے ادب سے بیٹھے ہوئے تھے، کانما علی رؤوسنا الطیر، جیسے ہمارے سروں پر کوئی چڑیا بیٹھ گئی، کوئی پرندہ بیٹھ گیا ہے کہ ہم ذرا ہلے تو وہ پرندہ اڑ جائے گا، آپ کیا اسے کہتے ہیں، پن ڈراپ سائلنس. وفی یدہ عود، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک تنکا تھا اور آپ اس تنکے سے زمین کرید رہے تھے، فرفع راسہ، آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اچانک اور آپ نے فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، لوگو قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو، مرتین او ثلاثن، دو مرتبہ فرمایا یا تین مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو قبر کے عذاب سے خدا کی پناہ مانگنا، لوگو قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ، روایات کے اختلاف کے ساتھ الفاظ آئے ہیں، اس لیے اس کا نچوڑ اور خلاصہ یہاں پر سنایا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب تم مردے کو دفن کر کے مڑ کے چلتے ہو تو یسمعوا خفق نعالہم، تو یہ جو جوتوں کی آواز ہے نا تمہاری چلنے کی، اسے وہ مردہ سنتا ہے، حین یقال لہ، اور وہ سن رہا ہوتا ہے کہ اس کے دوست اس کے عزیز اسے قبر کے سپرد کر کے واپس ہو رہے ہیں، اور اسی وقت اسی دوران اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اللہ کے فرشتے، اور کہتے ہیں یا ھذا من ربک، آنے والے یہ بتا تیرا پروردگار کون تھا، وما دینک، اور تیرا دین کیا تھا، ومن نبیوک، اور تیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے، اور ایک روایت میں آیا وجاتیہ ملکان، اور دو فرشتے اللہ کے آ جاتے ہیں اسے بٹھا دیتے ہیں، فیقولان لہ، اور اس کو کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون تھا یا کون ہے، وہ کہتا ہے ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، پھر دوسرا سوال پوچھتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے دینی الاسلام، اسلام میرا دین ہے، میری زندگی گزارنے کا طریقہ، فیقولان لہو، ہو پھر تیسرا سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ما حاضر رجل الذی بعث فیکم، کیا کہتے ہو اس شخص کے بارے میں جو تم میں بھیجے گئے تھے، فیقول، وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول ہیں، علیہ الصلوۃ والسلام تصدیق کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، اور اگلی بات سنیے، فیقولان، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تم نے، تمہیں کیسے پتا چلا، اللہ کے ساتھ شرک تم نے نہیں کیا، دہریے کافر تم نہیں ہوئے، تم نے کہا اللہ میرا رب ہے، اسلام کے علاوہ کوئی چیز تمہاری زندگی میں نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتے ہو، آخر تمہیں ان چیزوں کا پتہ کیسے چلا، فیقول، وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، فآمنتو، میں خدا کی کتاب پر ایمان لایا تھا، فآمنتو بہ وصدقتو، اور میں نے خدا کی کتاب کی تصدیق کی، آپ ذرا سوچیں جس شخص نے خدا کی کتاب کو نہیں پڑھا، جس شخص نے خدا کی کتاب کو نہیں سمجھا، یہ جو پیپر آگے آنے والا ہے، جس نے اس کے لیے تیاری نہیں کی، وہاں کیا جواب دے گا، فذلک قول اللہ تعالی، اور یہ وہ بات ہے جو اللہ نے کہی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور اللہ تعالی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ایک پکی بات اس کے ذریعے دنیا کی زندگی میں بھی اس نے قائم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ہے. ظاہر ہے کہ یہ پکی بات قول ثابت جسے قرآن کہہ رہا ہے، یہ قول ثابت لا الہ الا اللہ ہے. فینادی منادی من السماء، آسمان سے ایک پکار آتی ہے، آواز آتی ہے اوپر سے، ان قد صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، اس نے میری گواہی دی اللہ ہونے کی اور اس نے صحیح دین کی گواہی دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، اس کی ساری گواہیاں سچی ہیں. یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، اور کیا مطلب یہ ہے کہ فرشتہ اوپر سے بولتا ہے ففرشوہ من الجنہ، اس کے لیے بستر بچھاؤ جنت کا، والبسوہ من الجنہ، اور جنت کا لباس اسے پہناؤ، وفتحوا له بابا الى الجنہ، اور جنت کی طرف کا ایک دروازہ کھول دو اس کی قبر میں، فیاتیہ من روحہا وطیبہا، سو جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی اچھی پاکیزہ ہوائیں اس کی طرف آنے لگتی ہیں، خوشی ہوتی ہے اس کو ان چیزوں سے، ویفتح له فیہا مد بصرہ، اور اس کی قبر اتنی وسیع کر دی جاتی ہے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے، یعنی دور پار افق تک اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے. یہ سب نتیجہ ہے خدا کی کتاب کو پڑھنے کا، اس پہ ایمان لانے کا اور اس کی تصدیق کرنے کا. ذرا تصور کیجئے کہ جس شخص نے خدا کی کتاب کو زندگی میں پڑھا ہی نہیں ہے، ایمان اور تصدیق تو بعد کی بات ہے نا، پھر اس کا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ مطلقاً بغیر سوچے سمجھے پڑھنا قرآن کو کوئی نفع نہیں دیتا، نقصان ہوتا ہے، بالکل یہ نہیں کہتے. قرآن کو بغیر سوچے سمجھے بھی پڑھے تو بھی بھائی نفع ہوتا ہے، تلاوت کا ثواب ملتا ہے. یہ غلط نظریہ ہے کہ اگر قرآن سمجھ نہیں آتا تو پڑھو ہی نہ، اس طرح تو نماز بھی سمجھ نہیں آتی بہتوں کو، تو کیا نماز بھی چھوڑ دیں؟ بولے اعوذ باللہ. کہنے کا مطلب اتنا سا ہے کہ مسلمان ہو اور اسے قرآن کی سمجھ نہ آئے. اللہ بار بار اسی لیے ترغیب دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے بہت واضح آیات کے ساتھ کھلی ہوئی باتوں میں. قرآن بار بار اپنی طرف دعوت دیتا ہے، اور اس حدیث کے آخر پہ آیا ہے کہ کافر کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اور اسے بٹھا دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ یقول، وہ کہتا ہے ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے کچھ پتا نہیں. وہ اسے دونوں فرشتے کہتے ہیں تیرا دین، وہ کہتا ہے لا ادری، کچھ پتا نہیں ہے، کچھ معلوم نہیں ہے. کہتے ہیں اس ہستی کے بارے میں کیا خیال ہے جو تمہارے پاس بھیجی گئی تھی؟ وہ کہتا ہے لا ادری، میں انہیں نہیں جانتا. اس سے زیادہ اندھا کیا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانے. فینادی منادی من السماء، آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے، ان کذبا، یہ جھوٹ بولتا ہے، ففرشوہ من النار، اس کے لیے ایک فرش بچھا دو آگ کا، والبسوہ من النار، جہنم کی آگ کے کپڑے اسے پہناؤ، وفتحوا له بابا الى النار، اور اس کی قبر میں ایک جہنم کی طرف کا دروازہ کھول دو، اور پھر جہنم سے جو ہوائیں آتی ہیں اس کی طرف، حرہا وسمومہا، وہاں کا دھواں اور وہاں کی آگ اور وہاں کی تپش سے پہنچتی ہے، اور قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے، اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی. ثم یقید له اعما، اور ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے سر پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ فرشتہ نابینا، اب کم، وہ سنتا بھی کچھ نہیں، بولتا بھی کچھ نہیں، آنکھوں سے بھی نابینا ہے، اور اس کے ساتھ مرتبہ، ایک لوہے کا گرز ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ضربا بہا جبل لسارا ترابا، اور اتنی قوت سے مارتا ہے اس کو کہ اگر کسی پہاڑ پر وہ گرز پڑ جائے تو پہاڑ مٹی کا ڈھیر بن جائے، اور یہ پھر اس کے سر پہ مارنا شروع کرتا ہے. اس غفلت کی سزا ہے جو دنیا میں اس نے غفلت میں زندگی گزاری, اور ایسی ضرب پڑتی ہے سر پہ کہ یسمعوها ما بین المشرق والمغرب الا الثقلین, کہ مشرق سے مغرب تک خدا کی ساری مخلوق اس قبر کے عذاب کو سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے. فیصیر ترابا, یہ جسم اس کا مٹی میں مل جاتا ہے اس کافر کا. ثم تعاد فیہ روح, پھر روح لائی جاتی ہے, پھر اسے زندہ کیا جاتا ہے, پھر مارا جاتا ہے. یہ ساری کی ساری سزا مل رہی ہے اس کی کہ خدا کی کتاب کو کیوں نہیں پڑھا. اگر خدا کی کتاب کو پڑھا ہوتا تو دنیا میں ظلم نہ کرتا, خدا کی کتاب کو پڑھا ہوتا تو شرک نہ کرتا, خدا کی کتاب کو پڑھا ہوتا تو اسلام سے متنفر نہ ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوتی. یہ سب نتیجے ہیں اس غفلت کے جو خدا کی کتاب کے متعلق برتی تھی. آج انجام کا دن ہے اور اسے یہ انجام دیکھنا پڑ رہا ہے. اب فصل کاٹنی پڑ رہی ہے اس غفلت کی. اس لیے جتنے بھی لوگ اپنے اپنے حلقوں میں لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم نہیں دیتے, اس طرف متوجہ نہیں کرتے, قرآن کے ذریعے ان کو زندگی کا سبق نہیں دیتے, وہ لوگ ان کے حق میں کوئی اچھی بات نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے بالکل کھلی ہوئی واضح آیات, اس لیے کہ لوگ انہیں سنیں, لوگ اسے پڑھیں, لوگ اپنی زندگی اس کے مطابق بنائیں. اور دوسرا جملہ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ, اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. یہ کہ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو شخص ہدایت کے لیے خود جستجو کرتا ہے, خود اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے صحیح راہ کو حاصل کرے. اس کی